مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، پاکستان میں موجودہ حکومت کی مدت ختم ہو رہی ہے اور عام انتخابات اب بہت قریب ہیں، لیکن ملک کا موجودہ سیاسی ماحول انتہائی کشیدہ نظر آتا ہے۔ ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں اور ان کے رہنما ایک دوسرے پر کڑی نکتہ چینی میں مصروف ہیں، جبکہ چھوٹی سیاسی جماعتیں سیاسی میدان میں اپنا اپنا مقام بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ دوسری جانب بعض مذہبی انتہا پسند جماعتیں اپنے سیاسی بازوؤں یا جماعتوں کی شکل میں سرگرم عمل ہو چکی ہیں، اور مبصرین کا خیال ہے کہ اگر انتخابات وقت پر ہوتے ہیں اور کوئی جماعت پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل نہیں کر پاتی، جس کا زیادہ امکان ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مذہبی سیاسی جماعتیں بادشاہ گھر کا رول ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں، اور ظاہر ہے کہ حکومت سازی میں تعاون کے لیے وہ اپنی اپنی شرائط پر ہی راضی ہوں گی۔ اور یوں اس وقت ملک کے سیاسی ماحول میں جتنی تلخی اور اختلاف نظر آتا ہے، اتنا شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نظر نہیں آیا۔ سیاسی، مذہبی اور نظریاتی بنیادوں پر معاشرے میں اتنی تفریق کے درمیان ہونے والے انتخابات کس درجہ نتیجہ خیز ثابت ہوں گے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آج اپنے اس پروگرام میں ہم مذہبی اسکالروں اور سیاسی تجزیہ کاروں کے ساتھ تبادلہ خیال میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جانا چاہیے، تاکہ انتخابات بھی نتیجہ خیز ثابت ہوں اور ماحول کی تلخی بھی اگر بالکل ختم نہ ہو سکے تو کسی حد تک کم ہو جائے۔ اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ تو جو ایکسپرٹس موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرا دوں۔ پروفیسر ایزی ہلالی صاحب پشاور یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ کا بہت شکریہ۔ سلمان عابد صاحب سیاسی تجزیہ کار ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ جناب۔ ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب رائٹر کالمسٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر سخاوت حسین ریسرچ اسکالر ہمارے ساتھ ہیں نیو یارک سے، اور مقتدیٰ منصور ہمارے ساتھ ہوں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ ڈاکٹر ہلالی، آپ سے آغاز کروں گا، یہ فرمائیے کہ جو اس وقت ماحول میں کشیدگی ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے چل کر فضا کو مزید مسموم کرنے میں معاون ثابت ہوگی؟
تھینک یو سو مچ، بہت بہت مہربانی جعفری صاحب، سوال آپ کا بڑا حساس اور حساسیت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کہنا تو قبل از وقت ہوگا کہ سیاست جو اس وقت چل رہی ہے پاکستان میں، اس کا اٹھ کس کروٹ بیٹھے گا۔ بہرحال تلخیاں موجود ہیں، پچیدگیاں بھی ہیں، صورتحال بڑی گمبھیر بھی نظر آتی ہے۔ اصل میں جو پاکستان کا عوام ہے، وہ ایک وقت تھا جو کہ ماضی کے دو الیکشن ہوئے ہیں، اور اس کی صورت میں جس قسم کا سیاسی ڈھانچہ بن کے سامنے آیا، تو لگ رہا تھا کہ کوئی سیاسی کلچر اب مستحکم بنیادوں پہ، ٹھوس بنیادوں پہ استوار ہو جائے گا، اور دو پارٹیوں کا یا دو ٹو پارٹی سسٹم جو ہے، اب اسے زیادہ تقویت ملے گی۔ سیاست میں انتہا پسندی کا خاتمہ ہوگا، رجت پسندی اور اشاریت پسندی قسم کے جو معاملات ہیں وہ سیکولر پارٹیز کے آگے آنے سے، جو مین سٹریم کی پارٹیز ہیں، اس سے صورتحال بہتر ہوگی۔ سیاسی کلچر میں ایک استحکام اور مستحکم صورتحال سامنے بنے گی، جو نہیں پوری ہو سکی۔ عوامی توقعات سے باتیں بالکل ہٹ گئیں۔ ابھی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، یہ تلخی سے لبریز ہے، جس میں ہمیں لگتا ہے کہ استقامت کا دامن جو ہے، یا صبر و تحمل کی جو بات ہے، جو پاکستانی معاشرے میں ایک عرصے سے ناپید ہو چکی ہے، برداشت کا تصور جو ہے آہستہ آہستہ مٹتا ہوا نظر آتا ہے، جو جمہوری کلچر کا یا کسی بھی باشعور معاشرے کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے بڑی جو ہے نہ صرف کہ حساس ہے، سنجیدہ ہے، اور اس سے بہت سارے معاملات جو آگے بگڑتے ہوئے نظر نہیں آنے چاہیے جو نظر آ رہے ہیں، اور خصوصاً جو بڑی پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے پہ جس انداز سے دشنام ترازی اور وشنام ترازی کا سلسلہ انہوں نے شروع کر رکھا ہے اس سے سیاست میں مہذب شائستگی دور ہوتی نظر آتی ہے اور الزامات بہت زیادہ ذاتیات کی حد تک مبنی ہو چکے ہیں اور یہ اس کی جو تلخی ہے یا عدم برداشت کا معاملہ وہ بڑھتا جا رہا ہے
جی.
اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں پھر جو پاکستانی سیاست میں ایک نئی کروٹ آئی ہے وہ مذہبی جماعتوں کا مین ایک حد سے زیادہ اس وقت جو اثر رسوخ ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اب ان کی پشپش پر نہ ہی کبھی بہت بڑا سوال ہے کہ کون کر رہا ہے, اس طبقے کو کون تقویت دے رہا ہے. ایک وقت تک دیوبندی حلقہ تھا جو بہت زیادہ پر انداز سے نظر آتا تھا, اب اس کے ساتھ ساتھ بریلوی مکتبہ فکر بھی.
ہلالی صاحب اس پہ آگے چل کے گفتگو کریں گے, اس پہ آگے چل کے گفتگو کریں گے.
کلچر ہے, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے وہ تہذیب اور شائستگی سے نکل کر تلخیوں پہ ذاتیات پہ اور ایسے معاملات کی طرف بڑھ رہا ہے جس سے جمہوری کلچر جو ہے وہ تو چلے گا لیکن اس کے اندر جو شائستگی ہے, جو برداشت ہے, جو اس کے اندر جو روایات ہونی چاہیے, ایک دوسرے کو سننے کا کلچر ہونا چاہیے, جو مہذب انداز ہونا چاہیے یا سیاسی بالغون نظری ہوتی ہے, وہ لگتا ہے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے اور معاشرہ
اچھا
اپنے اندر سے ہی توڑ پھوڑ کا شکار نہ ہو جائے.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سلمان عابد صاحب. جمہوریت برداشت کا نام ہے, ایک دوسرے کی بات سننے کا نام ہے, تحمل کا نام ہے. پاکستان میں یہ کلچر جو ہے سیاسی کلچر ہمارے ہاں اتنا مسموم, اتنا پولیوٹڈ کیوں ہے, اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے اور وہ چلتی ہے بنیادی طور پہ سیاسی جماعتوں کے مضبوط نظام کے ساتھ اور جمہوری نظام کی مضبوطی کے ساتھ. بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی بھی ہم ایک ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں اور ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے لیے نہ سیاسی جماعتیں تیار ہیں اور نہ ہمارا سیاسی نظام تیار ہے. اب آپ دیکھیے نا, ابھی ہم مذہبی انتہا پسندی کی بات کر رہے ہیں لیکن خود جمہوری سیاسی جماعتوں نے جو کلچر اپنی جماعتوں کے اندر پیدا کیا, اپنے مخالفین کے لیے پیدا کیا, اور جو 90s 80s کی دہائی میں اینٹی پیپلز پارٹی اور پرو پیپلز پارٹی, اب اس وقت ہمیں پرو عمران خان اور اینٹی نواز شریف کی طرز سیاست نظر آتی ہے, اس نے پورے سیاسی کلچر کو جو ہے نا وہ اپنے ایک جمود کا شکار کر دیا ہے. اور لگتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عدم برداشت کا جو کلچر ہے وہ بڑا غالب ہو چکا ہے اور اب ہم لوگوں کو اس طرح سے, اصل میں ہمارے پاس ایجنڈا تو ہے نہیں, سیاست تو ہم کر نہیں رہے, جمہوریت کو تو ہم چلانا نہیں چاہتے, ہم تو اپنے اپنے مفادات کے تحت سیاست کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس مفادات کی سیاست میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے جتنی زیادہ الزام تراشیاں بیشنگ کی جائے, ان کی کیریکٹر ایسوسیشن کی جائے, اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے. اب اس میں مذہبی انتہا پسندی بھی آ گئی ہے, اس میں سیاسی انتہا پسندی بھی ہے, اس میں لنگوسٹک بنیادوں پر, لسانی بنیادوں پر انتہا پسندی ہے, اس میں علاقائی بنیادوں پر انتہا پسندی ہے, اور پھر یہ سیاسی انتہا پسندی جو ہے ایک مجموعی معاشرے کے کلچر میں انٹلیکچوئل سطح کے اوپر بھی نظر آ رہی ہے. آپ میڈیا کے ٹاک شوز دیکھیں, آپ مختلف مجالس کے اندر سیاسی گپ شپ دیکھیں تو لوگ فوری طور پر جو ہے نا وہ اپنے ہائپر ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے پہ بشنام ترازی, الزام تراشیاں, فتوے جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو انفارچونیٹلی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سیاسی نظام کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے اندر سیاسی شعور بھی پیدا کرتی ہے اور ایک پولیٹیکل ایجوکیشن کرتی ہے بنیادی طور پہ, تاکہ لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں برداشت کا کلچر بھی پیدا ہو. کیونکہ ہم جب ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو ڈائیورسٹی سے مراد یہ ہے کہ مجھے اختلاف تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ لیکن اس کے باوجود ہم اکٹھے چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہمیں اکٹھا چلنا چاہیے, لیکن ہم یہ نہیں کر رہے. ہم ایک دوسرے کو وطن دشمن قرار دیتے ہیں, ایک دوسرے کو ملک دشمن قرار دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جڑنا جو ہے وہ ملک سے غداری ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ جو ہمارا سیاسی نظام ہے وہ جو جس جمود کا شکار ہے, اس نے پاکستان کے اندر نہ جمہوریت کو مضبوط ہونے دیا نہ سیاسی نظام کو مضبوط ہونے دیا. پھر جو سیاسی نظام کے اندر بار بار فوجی مداخلتیں ہوئیں, انہوں نے بھی پاکستان میں سیاسی نظام کو مضبوط نہ بنانے میں اپنا رول کردار ادا کیا ہے. لیکن جو بنیادی کام سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے تھا اپنی داخلی جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے, اپنے ورکروں کو تعلیم دینے, تربیت دینے کے حوالے سے, وہ ہم نے کیا نہیں ہے. اور میرا اس پہ میری میں یکسو ہوں کہ بنیادی طور پر ہم ایک جذباتی قسم کا ایجنڈا جو ہے سیاسی جماعتیں لا کر اپنے ورکروں کو اشتعال دلاتی ہیں تاکہ ہم اس کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کر سکیں.
اچھا ہمارے ساتھ آ جائیں ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب. 10 سال ہماری اب سیاست کو ہو گئے ہیں جو جمہوریت کی سیاست کہلاتی ہے, 5 سال پچھلے دور کے, 5 سال اب یہ مکمل ہو رہے ہیں, 10 سال میں کیا جمہوریت اور جمہوری کلچر اتنا میچور, اتنا بالغ نظر نہیں ہو جانا چاہیے؟ کہ عدم برداشت کا جو آج ایلیمنٹ پایا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے یا کم ہو جائے؟
دیکھیے میرا میں بصد احترام اپنے جو محترم مجھ سے پہلے اسپیکر بول چکے ہیں سلمان عابد صاحب اور ہلالی صاحب ان سے ذرا اختلاف کروں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ الیکشن کے نزدیک آ کر دنیا کے مضبوط سے مضبوط جمہوری معاشرے میں بھی کچھ فالٹ لائنز کریٹ ہوتی ہیں, کچھ کی جاتی ہیں تاکہ اپنا جو حلقہ انتخاب ہے اس کو واضح کیا جائے, اس کو یکسو کیا جائے اور اس کی جو پشت پناہی اپنے لیے وہ یقینی بنائی جائے. تو اس کے لیے بہت سی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو عام حالات میں نہیں کی جاتی, جو کہ متنازع بھی ہو سکتی ہیں, جو کہ ضرورت سے زیادہ ہائی ٹیمپریچر میں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ہمیں ساتھ کے ساتھ گراؤنڈ پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ پچھلے 5 سال میں اب دیکھیے مختلف پارٹیز کی حکومتیں رہی ہیں, کہیں ہم نے کوئی عدم اعتماد آتے نہیں دیکھا, کہیں پہ کہیں ہم نے کسی کی کرسی کھینچتے نہیں دیکھا. وہ ٹھیک ہے بیچ میں دھرنے ورنے اور باقی چیزیں چلتی رہی, لیکن پارلیمنٹری پالیٹکس میں پھر بھی اکوموڈیٹ کیا گیا, استعفے دیے, استعفے قبول نہیں ہوئے, انہیں پارلیمنٹ کا ممبر رکھا گیا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت بھی جو جلسے ہو رہے ہیں وہ مختلف جو نواز لیگ کے جلسے کے پی کے میں ہو رہے ہیں, سندھ میں ہو رہے ہیں, عمران خان صاحب کا کتنا سخت سٹانس ہے پیپلز پارٹی کے لیے, لیکن وہ بغیر کسی رکاوٹ کے جو ہے وہ سندھ میں جلسے کر رہے ہیں. پنجاب میں آپ دیکھیے نواز لیگ سے ان کا کتنا سخت مقابلہ بھی ہے اور سخت ان کا ایک مخاصمت کی کیفیت وہ لگتی ہے کہ کئی دفعہ پیدا ہو گئی ہے, لیکن وہ یہاں جلسے کر رہے ہیں. تو گراؤنڈ پہ یہ ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں, چونکہ ایک تو الیکٹرانک میڈیا حقیقتاً ایک ارتقائی دور سے گزر رہا ہے, وہ ابھی تک اپنی سنسیشنلزم اور ریٹنگ سے آگے نہیں بڑھ سکا, اور اس کے علاوہ جو ایک ایلیمنٹ اور یہ سوشل میڈیا کا آیا ہے جس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے جو مکالمے کی سطح ہے وہ بالکل ہی عامیانہ کر دی ہے, اور وہاں پر یہی جو تانے تشنی اور یہ ایک دوسرے کے خلاف انتہائی رقیق ذاتی حملے جو کیے جاتے ہیں, اس ایلیمنٹ سے وہ جو ایک جو جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فضا مسموم ہے وہ ذرا زیادہ لگتی ہے. لیکن حقیقت اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو معاملہ ہے وہ حالات کے خراب ہونے کا یا ٹکراؤ کا نہیں ہے, بلکہ ہمارے ہاں جو الیکشن سے پہلے جو صورتحال ہے وہ کچھ پیچدار ہو گئی ہے, اور وہ پیچدار اس طرح ہے کہ جو ایک اسٹیبلشڈ کچھ اینٹیٹیز تھیں, مثلاً ایم کیو ایم تھی جس کا ایک ہلکا اثر تھا, وہ اس وقت ہمیں نہیں نظر آ رہی, وہاں ایک ویکیوم نظر آ رہا ہے. مسلم لیگ نواز کی جو لیڈر ہیں, صدر ہیں, ان کو ایک عدالتی پروسیس کے ذریعے وہ نااہل ہو گئے ہیں, وہ اپنی پولیٹیکل سپیس تلاش کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک کیمپین انہوں نے لانچ کی ہوئی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ایم ایم اے جو ایک اینٹیٹی جنرل مشرف صاحب کے دور میں سامنے آئی تھی اور پھر بیچ میں غائب ہو گئی, وہ دوبارہ ایک نئے سرے سے آئی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک کی تاریخ میں مارشل لاء نہ ہوتے ہوئے فوج کو الیکشن میں یا جلسوں میں یا اس طرح کی سیاسی گفتگو میں جتنا تذکرہ آج ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھا. یہ ایک ایسا ایک اور ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے ایک وہ جو بیک ڈور جو پاورز ہوتی ہیں یا اس میں الیکشن میں مداخلت کی جو بات ہے, تو اس وقت یہ ہمارا الیکشن تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ یا کمپلیکس ضرور ہے, لیکن یہ جہاں تک عمومی فضا کی بات ہے میری رائے میں یہ اتنی ہی متنازع, اتنی ہی ہائی ٹیمپریچر میں جتنی دنیا کے کسی بھی معاشرے میں, بلکہ یہ پچھلے صدارتی انتخابات میں تو امریکہ کی فضا اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ چارجڈ اپ تھی اور والیٹائل تھی. پاکستان میں تو ابھی نہیں ہے, ایک دوسرے کو بھرپور طریقے سے, حالانکہ آپ دیکھیے تھرڈ ورلڈ کنٹری اور جیسے آپ نے خود فرمایا ابھی 10 سال ہوئے ایک طرح کا تسلسل قائم ہوئے جمہوریت کا جی. لیکن اس کے باوجود باہمی اکوموڈیشن اور ایک دوسرے کے لیے آپ دیکھیے سیکیورٹی کا بندوبست ہو, ایک دوسرے کے لیے فیسلیٹیشن کی بات ہو, مجھے تو کوئی ایک واقعہ بھی نہیں پچھلے بہت عرصے میں نظر آیا جس میں کسی کو روکا گیا ہو کہ آپ جلسہ یا نہیں کر سکتے. جبکہ آپ 90s کی سیاست میں اگر دیکھیں تو یہ ایک یعنی ایک پانی پت کی جنگ والا معاملہ ہو جاتا تھا کہ کوئی استقبال کرنے نہیں جا رہا وزیر اعظم کا, کوئی وزیر اعلیٰ کو نہیں ریسیو کر رہا, کسی کو کچھ تنگ کیا جا رہا ہے, کہیں تحریک عدم اعتماد آ رہی. تو میرا خیال ہے ہم آگے آئے ہیں, لیکن آگے آنے کے ساتھ بھی نئے چیلنجز بنتے ہیں, ان چیلنجز کی اپنی شیپ ہوتی ہے, ان سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی جو کمپلیکیشنز پیدا ہو رہی ہیں पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में, उस पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए बजाय इसके कि जो टेम्परेचर की या वॉलेटाइल होने की बात हम या तनाजात की बात करते हैं। वो मेरा ख्याल है हर इलेक्शन माहौल में कुछ क्रिएट भी किए जाते हैं और कुछ उसका लाजमी तकाजा भी होता है।
अच्छा डॉक्टर सखावत हुसैन साहब, बताइए कि मुल्क में इस वक्त मजहबी बुनियादों के ऊपर जो एक इख्तलाफ पाया जाता है और जो हम आहंगी नहीं है वहाँ पर, उसको ख़त्म करने के लिए बहसियत एक रिलीजियस स्कॉलर आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ अमेरिका का शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने रमज़ान की आमद से कबल ये मौका दिया है अल्फाज पेश किए जा सकें। मेरा ख्याल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मजहबी आहंगी पहले से बेहतर हुई है और फिरका वारियत के खतरात कम हुए हैं। अभी कल ही जो जलसा मीनार पाकिस्तान में मुत्तहिदा मजलिस अमल ने किया है वो बहुत कामयाब तरीन जलसा था, जिसमें वो जमातें आपस में हैं कि जो जमातें तकरीबन अकायद में अपोजिट हैं, तो मजहबी आहंगी बड़ी है। न तो अब ज्यादा मजहबी कोई कत्ल आम हो रहा है, इक्का दुक्का वारदात जरूर हो जाती है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। मेरे ख्याल ये है कि पाकिस्तान में, अभी मैं हाल ही में पाकिस्तान गया हुआ था, ये 2 वीक पहले मैं पाकिस्तान में था, तो मैंने वहां महसूस किया है कि लोगों के अंदर मजहबी फिरका परस्ती कम हो गई है, जुनून कम हो गया है, दहशतगर्दी जो मजहबी दहशतगर्दी थी वो तकरीबन शिकस्त खा गई है और वो जमातें जो अपने आप को मजहबी दहशतगर्दी का आलमदार कहती थी वो ऑलमोस्ट इस वक्त फेल हो गई है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी बेहतरी के साथ साथ मजहबी बेहतरी भी हो रही है और मैं समझता हूँ अल्लाह के फजल करम से आइंदा पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होगा। जहां तक सियासतदानों का ताल्लुक है, सियासतदान मजहबी जमातों को अपने लिए यूज करते हैं। अल्लाह ताला मजहबी जमातों में और उलमाए किराम में ये सवाबदीद अगर पैदा कर दे कि वो यूज ना हो तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत बेहतर होगा। आने वाले रमजान अल मुबारक में मजीद मजहबी हम आहंगी और रिलीजियस हारमोनी की तवक्को के साथ सखावत हुसैन सरालवी आप तमाम हजरात व खवातीन से इजाजत चाहता है।
बहुत शुक्रिया आपका। सामने हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
वेलकम बैक प्रोफेसर हिलाली, ये और फरमाइए जो अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ये गुज़श्ता चंद माह के दौरान ऑल ऑफ अ सडन जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एमरजेंस हुआ है, क्या ये किसी सोचे समझे अंदाज में हुआ है या ये कि मुल्क की जो सियासी फजा है उसका ये रिक्वायरमेंट था?
इसमें ये है कि बड़े अरसे से जब से सियासी जो है सरगर्मियां जारी हैं और उससे पहले भी एक कोशिश होती रही है कि जो एक तजर्बा हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा में मजहबी जमातों के इतिहाद का मुत्तहिदा मजलिस अमल की सूरत में उससे शायद उन्होंने ये समझा है कि दोबारा कुछ ऐसी टेंडेंसीज हैं या मजहबी रुझानात हैं पाकिस्तान के अंदर तकवीत पा रहे हैं, या उनका एक मखसूस गुरु का ये भी ख्याल है कि जिस अंदाज से सियासत चल रही है और जिसमें तअस्सुब बुग़्ज़ और आपस में इंतशार वगैरह का बड़ा मसला है तो लोग इनसे रवायती सियासी जमातों से तंग आ चुके हैं और अब जो है मजहबी जमातों के लिए एक अच्छी फजा है, अच्छा मौका है, तो दोबारा मुत्तहिद होकर सामने आते हैं और राय आमा को जो है कायल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपने तौर पर दोनों तबके जो है बड़ी मजबूती के साथ सामने आए हुए हैं। मजहबी जमातों के इतिहाद से मराद ये नहीं है कि मुल्क में मजहबी हमांगी बड़ी है, अकलियतों के हकूक महफूज हैं और किसी खास कम्युनिटी को या कौमियत को टारगेट नहीं किया जा रहा, वो सिलसिला जारी है। जो स्पेस जिस अंदाज से मजहबी रवादारी की और डेमोक्रेटिक कल्चर की हम जो बात कर रहे हैं उस अंदाज से मजहब के अंदर हमें जमहूरियत पसंदी नजर नहीं आ रही, इंतहा पसंदी है, इंतहा पसंदी है اور اس کے ساتھ رجت پسندی کا عنصر بہت غالب ہے اور ایک مخصوص طبقہ ایسے بن چکا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے ان کے عمل میں سوائے طاقت سے کسی چیز کو لینے کے علاوہ اور کوئی ان کو سبب نظر نہیں آتا. کمیونزم کے دور میں بھی ایسا تھا, انہوں نے بھی جمہوریت کے راستے میں بہت ساری جگہوں میں اپنی بساط بنائی, اپنا ایک انفلوئنس قائم کیا اور اس کے بعد وہ یہ کہا کہ بڑی ہی رجت پسند قسم کی انہوں نے جو ہے طاقت پکڑ لی. شاید مذہبی جماعتوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ جمہوری عمل سے آ کر پھر اس کے بعد مذہب کے جو بھی تقاضے ہیں یا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو آ کے پاکستان کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو طبقہ بن چکا ہے اور جن کے اندر ایک انتہا پسندی اور عزت پسندی کا عمل داخل ہو چکا ہے ان کے اندر تحمل بھی ہے, ان کے اندر ایک شائستگی بھی ہے. نہیں, یہ چیز نظر نہیں آ رہی. جو میرے ابھی ایک ساتھی نے بڑے اچھے انداز سے بڑے اچھے لفظوں میں بات تو بیان کر دی, لیکن جس طرح بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں یا سندھ میں جس طرح مذہبی اقلیتیں غیر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں اور جس انداز سے واقعات ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں, یہ پورے ایک انداز سے آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں ہو رہے جو ہمارا آئین بھی دیتا ہے. لیکن مذہبی جماعتوں کو جس انداز سے پروان چڑھایا گیا, ان کو جو وسعت دی گئی اور جس طرح ان کی تربیت و تدریس ہوئی ہے, اس سے ایک طبقہ ابھر کے سامنے آیا ہے جو ہر چیز کو مذہب کی عینک سے ہی دیکھتا ہے. تو انسانیت پسندی اور سیکولرائزیشن اور معاشرے کے اندر جو مہذب اقدار ہوتی ہیں, روایات ہوتی ہیں, اس کے لیے مذہب جو ایک میسج دیتا ہے وہ میسج ایک ہمیں عملی طور پر نظر نہیں آتا. اس کو نظر آنے کے لیے ہمیں ایک ایجوکیٹڈ ریسپانس اپنانی ہوگی, ایک سکولنگ کرنی ہوگی لوگوں کو, طلبہ اور طالبات جو ہیں اسٹوڈنٹس کو, ان کو اس چیز کا درس دینا ہوگا, اس انداز سے پڑھانا ہوگا, ایک جنریشن تیار کرنی ہوگی. تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں مذہبی جماعتیں پورے جو ہے بدتر بد طریقے سے سامنے آئی ہیں, پورے اپنی طاقت دکھانے کا مظاہرہ کر رہی ہیں. جیسا میں نے پہلے کہا کہ ایک بڑا مخصوص زور آور طبقہ پیدا کیا گیا, پیدا ہوا, اس کو باقاعدہ تربیت دی گئی, اس کی باقاعدہ سپورٹ دی گئی, ان کی ہمدردیاں پیدا کی گئیں. تو اس انداز سے ہم امیڈیٹلی تو نہیں میں کہہ سکتا کہ ان کا اثر سارا ہی ختم ہو جائے گا. نہیں, اس کے لیے بھی ایک بڑی ہی تسلسل سے علمی اور تہذیبی اور تعلیمی کوششوں کا کرنا ہوگا کہ ایک ہمیں ایسا معاشرہ سامنے ابھر کے آئے جس میں ہر مذہب کا بندہ جو ہے نا احساس محسوس کرے, وہ اس کے اندر اپنی آفیت سمجھے اور اس کو مذہب کو سمجھے کہ یہ میرے لیے آفت نہیں ہے, رحمت ہے. رحمت نہیں ہے, میرے لیے شائستگی ہے. تو تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاست میں بھی شائستگی آئے گی, رویوں میں بھی تبدیلی آئے گی, مزاج میں بھی ایک خاص جو ہے تبدیلی نظر آئے گی عملی طور پر معاشروں کے اندر. اور یہ جو تنگ گلیاں بن رہی ہے اس سے حالات نہیں ٹھیک ہو سکتے. ہمیں اس کے لیے پریس کو اپنا کردار ادا کرنے ہوگا. الیکٹرانک میڈیا جس نے چیزوں کو سنسنی خیزی زیادہ بنائی ہے, انہوں نے رجت پسندی اور انتشار پسندی کو ابھارنے میں تقویت زیادہ دی ہے. امن قائم کرنے میں ان کا اتنا زیادہ نہیں ہے عمل جتنا ہونا چاہیے تھا. لوگ ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں, اسی طرح پرانی آج سے 40-50 سال کی وہ باتیں ہو رہی ہیں. تو اثر پشکار ہے, نسلی بھی, علاقائی بھی, اور اس طرح کے دوسرے
میں روکوں گا
معاملات بھی تخریب کاری کا باعث بن گئے. تو میرا خیال ہے کہ جمہوری عمل صحیح طور پر اگر سامنے آئے اور اس کی صحیح پرورش ہو, لوگ اپنا مزاج جمہوری بنائے, ایک دوسرے کو برداشت کریں, ایک دوسرے کی بات سنیں, اس سے ایک بڑا شائستہ اور مہذب جو ہے بڑا منظم معاشرہ جو ہے ابھر کر سامنے آ سکتا ہے.
اچھا سلمان عابد صاحب, جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ایسی مذہبی جماعتیں ہیں کہ جو جن کو بین الاقوامی سطح پر بین بھی کیا گیا ہے, ان پہ اعتراضات بھی ہیں, ان کے پولیٹیکل ونگز جو ہیں اس وقت تو خاصی پرومیننس حاصل کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو یہ گروپس جو ہیں یہ بادشاہ گر پوزیشن میں ہوں گے اور بڑی جماعتوں کو ان ساتھ تو ڈیلنگ کرنی پڑے گی؟
یہ ہے کہ پاکستان کا اگر آپ پس منظر دیکھیں, سیاسی پس منظر, تو ہمارے پاس مذہبی جماعتوں کے پاس ایک محدود سی پاکٹ ہے جہاں وہ خود تن تنہا الیکشن جیتنے کی پوزیشن رکھتے ہیں. مجموعی طور پہ جو ان کی پاکٹس ہیں اس میں ان کا ووٹ بینک موجود ہے اور یہ ووٹ بینک کی بنیاد کے اوپر بڑی جماعتوں کو متاثر کر کے ان سے اتحاد کر کے انتخابات میں حصہ لیتے ہیں اور ان سے سودے بازی کرتے ہیں, بارگیننگ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا اثر نفوذ جو ہے وہ پالیٹکس میں بڑھا سکیں. یہی ماضی میں ایم ایم اے بھی کرتی رہی ہے, جماعت اسلامی بھی کرتی رہی ہے, یہ یو آئی بھی ابھی اس وقت جو موجودہ حکومت کے ساتھ زیادہ بینیفٹ لے رہی ہے وہ اسی پاکٹ کی وجہ سے لے رہی ہے. اب جو نئی دو جماعتیں ابھر کے سامنے آئی ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا ہے, ایک تحریک لبیک والے اور ایک ملی مسلم لیگ, اب آپ دیکھیے کہ پچھلے جو 15 سے 20 بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بڑا سرپرائز جو ریزلٹ دیا ہے تحریک لبیک نے کہ 10 سے 15 ہزار کے قریب انہوں نے ہر کانسٹیٹیوئنسی میں بائی الیکشن میں ووٹ لیے ہیں, اور ماضی کی مقبول ترین جو مذہبی جماعت ہے جماعت اسلامی کے مقابلے میں, جے یو آئی کے مقابلے میں انہیں زیادہ ووٹ ملے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تحریک لبیک ہے یہ کم از کم ایک بڑی پینیٹریشن کرے گی یہاں پر ہار اور جیت کے درمیان, جو ایک بڑا فرق ڈالنے والے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان کا جھکاؤ کس ایک بڑی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے اور کس کی طرف یہ الائنس کی طرف بڑھتے ہیں اور کس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کس کی مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو ایم ایل اے کا ہے ان کا زیادہ اثر و نفوذ ہے خیبر پختونخوا کے کچھ 10 کے قریب اضلاع کے اندر, وہاں جے یو آئی زیادہ میٹر کرتی ہے. جے یو آئی اور جماعت اسلامی مل کے پی ایم ایل این کے ساتھ الائنس کریں گے تاکہ تحریک انصاف کو زیادہ ڈنڈ ڈال سکے. اس لیے یہ کہنا کہ مذہبی جماعتیں کوئی بہت بڑی پوزیشن کے اندر آ جائیں گی ایسا نہیں ہوگا, البتہ مذہبی جماعتیں اپنا ہوا کھڑا کر کے تحریک لبیک, ملی مسلم لیگ, جماعت اسلامی, جے یو آئی یا ایم ایم اے جو جماعتیں ہیں یہ بڑی جماعتوں کے ساتھ بارگین کرنے کی کوشش کریں گی, اور مجھے زیادہ امکان یہ لگتا ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے ان کے ساتھ ان کا الائنس جو ہے خاص طور پہ ایم ایم اے کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ ایم ایم اے میں جے یو آئی جو ہے وہ بھی تحریک انصاف کے خلاف ہے اور جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ان کی کوئی خاص بن نہیں پا رہی. تو اس لیے مجھے لگتا ہے البتہ تحریک لبیک جو ہے یہ پنجاب میں ایم ایم اے کو سخت نقصان پہنچائے گی, اور آپ دیکھیے گا کہ ایم ایم اے کے مقابلے میں زیادہ ووٹ جو ہے وہ تحریک لبیک والے لیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ مذہبی جماعتیں اپنی پاکٹ کی وجہ سے بڑی جماعتوں کو پر دباؤ ڈال کر اپنا حصہ جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کریں گی اور ان سے بارگین کریں گی اور اپنا پولیٹیکل اسپیس جو ہے وہ پیدا کرنے میں کامیاب ہوں گی. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ پاکستان میں جو مذہبی شدت پسندی ہے وہ بہت بڑی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ابھی آصف اللہ بخش صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑی پولیٹیکل میچورٹی آئی ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ تحریک لبیک نے جس قسم کا مظاہرہ اسلام آباد میں اور دھرنوں کے اندر کیا ہے اور جس قسم کی زبان اور جس قسم کا انداز اور طرز عمل ان کا تھا, اس سے تو لگتا یہ ہے کہ شاید مذہب کے نام پر جس قسم کی تشریح کی گئی ہے اسی سے لوگوں کے اندر کافی جو ہے نا غم و غصہ پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے جے یو آئی کے لوگ جو ہیں اور ایم ایم اے کے لوگ جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف یا سیاسی لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, تو اس سے جو شدت پسندی بڑھ رہی ہے اس کا نقصان صرف یہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیے جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے جو لوگوں کا ایجنڈا ہے وہ بہت پیچھے چلا گیا ہے, پس پش چلا گیا ہے. دیکھیے الیکشن پالیٹکس جو ہوتی ہے اس میں آپ ایک الٹرنیٹو ڈیولپمنٹ کے ماڈل دیتے ہیں, لوگوں کو آپشن دیتے ہیں کہ لوگ ان کے اوپر توقع رکھیں. اب یہاں پر اسلامی نظام کے نفاذ کے نام پر جمہوریت کے نام پر آپ باتیں تو کر لیں گے, لیکن آپ کے پاس کسی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی عوامی ایجنڈا نہیں ہے جس کی بنیاد پہ لوگوں کی حالت زیادہ تبدیل کر سکے. اب یہ جمہوریت تو چل پڑی, دو ٹنیور آپ نے دیکھا پچھلے 5 سال پیپلز پارٹی کے اور 5 سال مسلم لیگ کے, لیکن آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے جمہوریت کو چلایا گیا, پارلیمنٹ کو جتنی بے توقیری اس کی گئی, وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آنا پسند نہیں کرتے, کیبنٹ کا اجلاس نہیں بلاتے, فیصلے جو ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر کرتے ہیں, کچن کیبنٹ کے اندر کرتے ہیں. تو جو جمہوری ایٹیٹیوڈ ہے جب تک آپ اس کو اسٹرانگ نہیں کریں گے اور آپ کی جمہوریت لوگوں کے بنیادی مسائل ڈیلیور نہیں کرے گی, مجھے لگتا یہ ہے کہ اس وقت تک یہ جو ایکسٹریمزم کے جو گروپس ہیں مذہبی انتہا پسند لوگ ہیں یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جمہوریت جو ہے نا وہ آپ کے مسئلے حل نہیں کر سکی, ہم آئیں گے شدت پسندی کے ساتھ آئیں گے, اسلام کے نام پر آئیں گے تو ہم آپ کے مسئلے حل کر دیں گے. تو اس لیے ڈیموکریٹک فورسز کو خود سے سوچنا ہوگا کہ جس قسم کا وہ نظام چلانے کی کوشش کر رہی ہیں اور جس قسم کی طرز حکمرانی انہوں نے پیدا کی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پاکستان میں شدت پسندی کا مقابلہ کیا جا سکے.
اچھا اللہ بخش صاحب, میں آپ کے پاس ابھی آتا ہوں, ہمیں جوائن کیا ہے مقتدی منصور صاحب نے. مقتدی منصور صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کے جو اس وقت ایمرجنس ہم دیکھ رہے ہیں مذہبی جماعتوں کا سیاسی ارینا میں, کیا وہ ہماری مین اسٹریم پولیٹیکل جماعتوں کی ناکامی ہے کہ وہ اپنا مقصد بیان نہیں کر سکیں, لوگوں کو کنونس نہیں کر سکیں کہ وہ صحیح معنوں میں ان کی نمائندگی کا حق ادا کر سکتی ہیں, یا اس کا اور کوئی سبب آپ کو نظر آتا ہے؟
بہت شکریہ جعفری صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں مذہبی جماعتیں کسی نہ کسی شکل میں رہی ہیں اور آج بھی ہیں, لیکن ان کا ووٹ بینک اگر آپ 1970 سے آج تک تجزیہ کریں تو 5% سے زیادہ کبھی نہیں ہوا ہے. اچھا, بعض جو ہماری ریاست کی قوتیں ہیں کہ جو چاہتی ہیں کہ ایک سیاست پر ان کا گرفت مضبوط رہے, تو وہ ان جماعتوں کے ذریعے منصوبہ سازی کو بھی کنٹرول کرتی ہیں, اور بڑی جو قومی جماعتیں رہی ہیں ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ کے لیے یا ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جاتا رہا
ہے۔ اصل میں معاف کیجیے گا میں آپ کو ذرا روکوں گا یہاں پر، اس لیے کہ اگر اصغر خان کیس کی فائنڈنگز آپ دیکھیں تو یہ مذہبی جماعتیں نہیں، دوسری پولیٹیکل جماعتیں بھی ہیں وہ، تو اس طرح سے جو
جی بالکل میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، تو یہ جماعتیں جو ہیں یہ مل کر اس طرح سے کام کرتی رہی ہیں اور اس طرح سے ان کا جھکاؤ بھی، اور یہ مجبور بھی ہوتی ہیں ان جماعت مذہبی جماعتوں کا ساتھ لینے میں، کیونکہ ان کے مخصوص پاکٹ ہیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے اس کو میں ذرا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے وہ جو فینومینا آیا تھا 1980 کے عشرے کے اندر، اخوان جہاد کے اخوان کی جہاد کہہ لیجیے یا وہ جو بھی صورتحال تھی، اس کے نتیجے میں جو معاملات پیدا ہوئے تھے، جو عسکریت پاکستان میں آئی تھی، اب ایک نئی عسکریت آ رہی ہے اور اس عقیدے میں آ رہی ہے، اس مسلک کے اندر آ رہی ہے کہ جس کا تاریخ کبھی بھی جو ہے وہ تشدد کے ساتھ وابستہ نہیں رہی ہے، اور اب اس کے شاہ نورانی کے بیٹے آ گئے ایم ایم اے، لیکن جو دھڑا جس کی بات کی جا رہی ہے لبیک والی، وہ اس سے زیادہ ایڈوانس انداز میں بات کر رہا ہے۔ اسی طرح کراچی میں بھی اس سے پہلے جو ہے وہ ایک دھڑا ٹوٹا تھا سنی تحریک کے نام پر، جو مولانا نورانی کی زندگی میں ہی ان سے الگ ہوا تھا، اور اس کا بھی یہی تھا کہ جی دوسرے لوگ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ملٹنسی کی طرف جا رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ خاموشی سے تھوڑا دیکھ رہے ہیں کہ مساجد بھی ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہیں اور دیگر چیزیں، لیکن وہ کراچی اور اربن سندھ تک محدود رہ پائے، وہ آگے نہیں بڑھ پائے۔ لیکن یہ لبیک کے نام پر جو تنظیم سامنے آئی ہے، اس کے اثر و نفوذ مجھے نظر آ رہا ہے کہ پورے پاکستان میں۔ لیکن میں جو سلمان عابد کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ یہ کوئی بڑا جو ہے جھٹکا نہیں دیں گے پاکستان کی سیاست میں، یہ صرف یہ ہوگا کہ بعض جماعتوں کو جو ہے یہ ڈینٹ پہنچائیں گے، ان کو ڈینٹ لگائیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ نتائج جو مطلوبہ ہیں وہ حاصل ہونے کا امکانات بڑھ جائے گا۔ مثال کے طور پر پنجاب کے اندر جو ہے یہ بہت بڑا ڈینٹ دیں گے نون لیگ کو، کیونکہ نون لیگ کا جھکاؤ جو ہوگا وہ لازمی طور پر مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ایم ایم اے کی طرف ہوگا۔ لیکن پختونخوا کے اندر جو ہے وہ یہ ڈینٹ ایم ایم اے ڈینٹ لگائے گی تحریک انصاف کے ووٹ بینک کے اوپر۔ تو اس طرح سے یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت جو 2013 کے اندر بہتر جس نے پوزیشن حاصل کی تھی، وہ آج اس پوزیشن پر نہیں آ سکے گی، بلکہ ان کا جو ووٹ حاصل کرنے کا ایوریج ہے وہ بھی خاصی حد تک کم ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ضمنی انتخابات کے نتائج ہیں اس سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ جس طرح سے لبیک نے اپنے آپ کو پنجاب میں اثرٹ کیا ہے، یہ جو صورتحال بتا رہی ہے اس سے جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ مذہبی جماعتیں کوئی خاص کارنامہ انجام دے پائیں گی، لیکن یہ بڑی سیاسی جماعتوں تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون اور ایون پیپلز پارٹی، وہ بھی اندرون سندھ جو ہے ڈینٹ پہنچائیں گی، کیونکہ جو ڈاکٹر خالد سمرو کے فرزند تھے، انہوں نے ابھی جو حال ہی کے اندر وہ ہار تو گئے پیپلز پارٹی سے، لیکن بہت ہی مارجن کم سے ہارے تھے ضمنی انتخاب کے اندر۔ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کا کام جو ہے وہ لڑکانا، شکارپور اور یکماز ضلع کے اندر خاصی حد تک بڑھا ہے جے یو آئی کا، فضل الرحمان گروپ کا، تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی جو ہے کوئی اور جماعت اتنا بڑا خطرہ نہیں بن رہی ہے جتنا کہ جے یو آئی کے بعض پاکٹ جو ہے خطرہ بننے جا رہے ہیں۔
اچھا ڈاکٹر آصف اللہ بخش صاحب، آپ نے جو گفتگو کی تھی بڑا پازیٹو نوٹ تھا آپ کا، اب مجھے یہ بتائیے کہ جو ابھی ہم پوری گفتگو کر رہے تھے، جو ماحول بہرحال بگڑ تو رہا ہے، یہ تو طے ہے کہ ماحول اچھا نہیں ہے، اور جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں تلخیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اس مرحلے پر کیا ہونا چاہیے کہ ان تلخیوں کو کم کیا جا سکے اور جو ایک ہم آہنگی ہے اس کی فضا پیدا کی جا سکے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے اور کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیے یہ حکومت کی اور ریاست کے جو ادارے ہیں جن کے ذمے قانون اور امن و امان ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس میں جب بھی الیکشن کا مرحلہ ہوتا ہے تو پارٹیز جو ہیں وہ کچھ انگزائٹی بھی ان میں ہوتی ہے، کچھ وہ بہت زیادہ چارجڈ اپ بھی ہوتی ہیں، اسی طرح ان کے جو ورکرز ہیں وہ بھی اسی کیفیت سے دو چار ہوتے ہیں۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک چیز انشور رہے اور لوگوں کو نظر بھی آئے کہ فیئر پلے ہوگا، سب کے ساتھ جو ہے ایک طرح کا برتاؤ ہوگا، اور الیکشن میں جو ہے کسی کو نہ انڈیو فیور دی جائے گی اور نہ کسی کو جو ہے وہ غیر قانونی طور پر اس کے حق سے روکا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امن و امان کے حوالے سے یا رول آف لا کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، جیسا کہ سلمان عابد صاحب نے بھی بات کی کہ تحریک لبیک نے جو دو اپنے ڈیمونسٹریشن کی ان دونوں میں حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیا، یہ چیز خوشائند نہیں ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی پھر بات ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ایک آرگنائز سولائز سوسائٹی جہاں پہ ادارے اور عوام کی رائے کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو کوئی بھی جو ہے وہ جتھے بازی کے زور پر جو ہے ان کے ان کو کام کرنے سے روک سکتا ہے, اور یہ بات غلط ہے. جو بھی ایسا گرو ہو, کیونکہ آلریڈی ہم پیچھے 8-10-15 سال اسی قسم کی کیفیت سے نبرد آزما رہے ہیں, اور ایک بڑی جنگ ہم نے طویل جو اس کے خلاف جدوجہد بھی کی ہے, بہت زیادہ نقصان بھی اٹھایا ہے. اب اس کو ایک نئے سرے سے لانچ ہونے دینا یا اس کی طرف ایک چشم پوشی کا رویہ رکھنا, وہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. اس چیز پہ بات ہونی چاہیے کہ کسی کو جو ہے وہ قانون ہاتھ میں لینے کی قطعی طور پہ اجازت نہیں ہونی چاہیے, اور دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ کسی طرح بھی یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ کسی کے ساتھ نرمی کا رویہ اور کسی کے ساتھ گرمی کا رویہ ہے. اگر یہ دو چیزیں انشور کر دی جائیں تو ماحول میں جتنی مرضی آپ بظاہر تلخی دیکھیں, لیکن سب لوگ اس چیز پر آمادہ ہوتے ہیں کہ یہ جو ایفرٹ ہے الیکشن کی, ایک تو یہ بر وقت ہوگی اور دوسرا یہ کہ یہ فیر ہوگی, اور پھر لوگوں میں, اور ظاہر ہے کہ میڈیا کا بھی ایک کیمپین موڈ بن رہا ہوتا ہے, لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ فیر پلے کا ماحول ہے تو پھر ان کو چنگاری دکھانا یا ان کو زیادہ اس چیز پر اکسانا کہ وہ توڑ پھوڑ یا کوئی اور غیر قانونی کام کریں, اس وہ مشکل ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پہلے سے انشور کر لی جائیں تو ماحول بہتر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہیٹ سپیچ ہے یا جو سوشل میڈیا پہ جس طرح کیمپینز چلتی بعض دفعہ دکھائی دیتی ہیں, بعض اکاؤنٹس بعض گروپس آپ کو ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اسپونٹینیس نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک خاصی منصوبہ بندی شامل ہے, ان کو کنٹرول کیا جائے. جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہاں پہ جو ڈیبیٹس ہیں اس کے حوالے سے بات کی جائے, الیکشن کمیشن کر سکتا ہے, عبوری حکومت اب آنے والی ہے اگلے 10-15 روز میں, وہ یہ کر سکتی ہے, لیکن یہ کام کرنا پڑیں گے تبھی یہ جو الیکشن ہے یہ زیادہ سیکیور اور زیادہ جو ہے قابل بھروسہ ہوگا, اور جو جتنے لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں وہ اس کے نتائج کو ماننے پر آمادہ ہوں گے. اگر اس میں یہ چیزیں نہ ہوئیں تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان میں شکست تو کوئی نہیں کھاتا, یا لوگ الیکشن جیتتے ہیں یا ان کے ساتھ دھاندلی ہو جاتی ہے, اور موجودہ جو صورتحال ہے اور جس طرح وہ ایٹموسفیئر میں ایک جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ایک تپش جو ہے بڑھے گی, تو اس میں پھر اس قسم کی جو صورتحال ہے وہ کسی بھی اچھے نتیجے کا جو ہے وہ سامان نہیں کرتی, پھر زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری اس وقت جو الیکشن کی صورتحال ہے تلخ تو جو ہے سو ہے لیکن پیچیدہ بہت زیادہ ہے, اور اس میں بہت زیادہ جو ہے کرس کراس ہے, بہت زیادہ انسرٹینٹیز ہیں. ان کی موجودگی میں اگر آپ یہ قانونی یا ضابطے کی کاروائیاں بھی نہیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ جتنے لوگ اس الیکشن میں ان کی مرضی کے نتائج نہیں آئیں گے وہ ظاہر ہے پھر اس کے لیے پھر کچھ بھی راستہ اختیار کر سکتے ہیں. پچھلے الیکشن کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ تقریباً 3-4 ماہ جو ہے وہ ایک دھرنا رہا, اور اس کے بعد ہم اس سے نکل نہیں سکے اس کیفیت سے. اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ان چیزوں کو ریاست کو اس کے بارے میں سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے. قانون کی نظر میں سب ایک ہے, چاہے وہ مذہبی جماعت ہے, چاہے وہ سیکولر جماعت ہے, چاہے وہ منورٹی ہے, چاہے میجورٹی ہے, کیونکہ ریاست اپنے عوام کو ایک شہری کے نظر سے دیکھتی ہے, وہ اس سے آگے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن چیک نہیں کرتی. تو میرا خیال ہے ہماری ریاست کو بھی اپنے رویے کو اب بہتر کرنا ہوگا اس حوالے سے, اگر وہ چاہتی ہے کہ ہم آئندہ جو صورتحال ہے اس میں بغیر کسی نقصان کے, بلکہ آپ یوں کہیں کہ اگر ہم زیادہ میچیور ہو کے اور زیادہ کامیابی سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا ہو.
اچھا میں ایک بریک لوں گا, ایک بریک لے کر پھر بہت چھوٹا سا بریک ہے, اس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
پاکستان
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, صرف آج نیوز پر.
ویلکم بیک پروفیسر ہلالی، یہ اور فرمائیے کہ آنے والے دنوں میں آج کا جو ماحول ہے اس کو اگر آپ کمپیئر کریں تو الیکشن کے جیسے جیسے ہم قریب ہوتے جائیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت سیاسی فضا اور سیاسی رہنماؤں کے درمیان چپلشی بڑھتی جائے گی یا اس میں کچھ شائستگی آتی جائے گی؟
اس میں یہ ہے کہ سیاست کو ایک دائرے میں یا شائستگی کے دائرے میں رکھنے کے لیے اور ایک مہذب انداز اپنانے کے لیے بہتر تو یہ تھا کہ الیکشن کمیشن یا حکومت اپنے طور پر پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک ڈبیٹ کرا سکتی تھی کہ آئندہ الیکشن آ رہے ہیں اور ہر سیاسی جماعت نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو ایک سیاسی ضابطہ اخلاق بنا لیتے تو میرا خیال ہے کہ یہ چارٹر اور ڈیموکریسی اور اس طرح کی جو چیزوں کی بات ہوتی ہے یہ اس سے بہت بڑا ایک مثبت اقدام ہوتا اور اس میں پاکستان کی سیاست میں ایک پختگی نظر آتی، جس کو سیاسی بالغ نظری کہتے ہیں، وہ چیز لگتی کہ سیاستدان بھی ایک ذمہ دار عناصر بن گئے ہیں اور انہوں نے سیاست کو مزید تقویت دینے کے لیے، ایک فعال حالت میں لانے کے لیے ایک بڑا اچھا کردار ادا کیا. تو جس طرح اس وقت مادر پدر آزاد چیزیں چلتی نظر آ رہی ہیں سیاست کی وادی میں، اس سے توازن جو ہے نظر نہیں آ رہا، ہر ایک اپنے اخلاق کا دامن بھی چھوڑ رہا ہے، پھر اس میں شائستگی بڑی دور رہ جاتی ہے. پھر جس کا ذکر میں بار بار کر رہا ہوں کہ ایک ایسا طبقہ اٹھ کے سامنے آ گیا ورکرز میں بھی، جو کہ یہاں جن کی تربیت کی گئی ہے، ٹریننگ دی گئی ہے، خاص مزاج اور ایٹیٹیوڈ بنایا گیا ہے کہ بھئی آپ نے برداشت نہیں کرنا، جو ہمارے خلاف بات کرے گا اس کو پوری مزاحمت کے ساتھ جو نا روکنا ہے، کچلنا ہے. اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ایک بڑی طاقت بن چکا ہے اس وقت پاکستان میں اور جس کا استعمال ہو رہا ہے، ہر ایک نے اپنے مخصوص ارکان پیدا کیے ہوئے ہیں یا کارکنوں کو تربیت دی ہوئی ہے کہ آپ ایک چیز ابھی لے کے آئیں اور اس کا جواب آپ کو سیکنڈز میں ملنا شروع ہو جائے گا. اور اتنی ابیوسیو لینگویج پھر یوز کی جاتی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تھریٹ دیے جاتے ہیں، تو اس قسم کے کلچر سے آپ کیسے توقع یا ہم کیسے توقع رکھیں کہ لوگوں کے اندر مہذب پن آئے گا، ان کے اندر شائستگی کا ایک انداز پیدا ہوگا، اور پھر جب کراؤڈ کی صورت میں آئیں گے تو وہ ایک بڑا منظم اور بڑا نظم قسم کی حالت پیش کریں گے. تو اس کے لیے قومیں جو ہوتی ہیں، لوگ جو ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کو بڑا اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے. تو وہ ہم نہیں دے سکے اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر، ہر ایک اپنی سبقت میں ہے، ہر ایک جلدی میں نظر آ رہا ہے، اور جو بھی حربہ وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو کر رہے ہیں، یعنی کارڈز یوز ہو رہے ہیں جس میں سکورنگ کی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم کس کو کس حد تک ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اور اپنا میسج ہم کیسے دے سکتے ہیں. کسی کے پاس ایک مربوط جو مینیفیسٹو ہوتا ہے، جو ایجوکیشن کے بارے ہو، گورننس کے بارے میں ہو، فورن مین افیئرز کے بارے میں ہو، اور اس طرح ہیلتھ پالیسی کے اوپر ہو، یا دوسرے معاملات جو اس وقت ملک کے داخلی ایسے مسائل ہیں، ایسے معاملات ہیں جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جس میں ساری قوم اس میں الجھی ہوئی ہے، لوگوں کی روزگار کا مسئلہ ہے، انڈسٹریلائزیشن کی بات ہے، ٹیکنالوجی کا ایڈوانسمنٹ کی بات ہے، انویسٹمنٹ کی بات ہے، یہ چیزیں تو کسی کے ہاں اتنی مضبوطی سے ان کے پروگرام میں نظر ہی نہیں آ رہا. صرف یہ ہے کہ ایک چیز کے اوپر بڑا زیادہ زور دیا گیا جو کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ کرپشن ہے، اور اس کرپشن کے نام پہ پوری سیاست چل رہی ہے، لیکن اس کے بعد کوئی نیا نظام واضح کر کے سامنے نہیں آ رہا کہ بھئی یہ چیز تو غلط ہے، اب کس قسم کا نظام لائیں گے، دوسرے ملکوں کے ساتھ رابطے کیسے ہوں گے، لوگوں کو کیسے انکریج کرنا ہے، قانون سازی کس کس لیول پہ کس طرح کرنی ہے، معاشرے کو ایک مربوط انداز سے کیسے رکھنا ہے، لوگوں کے اندر کنٹرول کیسے رکھنا ہے. تو یہ ساری باتیں بڑی منسلک ہیں، جو بھی جتنے بھی آپ کے پارٹیسپینٹ ہیں بڑی بڑی زبردست انہوں نے باتیں کی ہیں، خطرات بھی جو ہیں، خدشات بھی ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہو رہی ہے. ہم آنے والے وقت میں دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی افراتفری ایسی نظر آتی ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کا نظام نہیں اب تری تر جانا چاہیے، گورننس کو اپنی حالت میں رہنا چاہیے، اداروں کو اپنے کنٹرول میں رہنا چاہیے، خاص آئینی اور قانونی اور اخلاقی حدود کے اندر کام کرنا چاہیے. اسی طرح بھی سیاستدان بھی بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیں اور ایسا کردار ادا کریں اور اس طرح کی بات کریں کہ جس سے کوئی تعصب نظر نہ آئے، غیر شائستگی نظر نہ آئے، ایک ایجوکیٹڈ رسپانس ہو، پڑھا لکھا طبقہ نظر آیا، اگرچہ اتنا پڑھا طبقہ نہیں ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا آدھے سے زیادہ ملک تو ابھی تک جو ہے بیکورڈنیس میں پڑا ہے، پسماندگی میں پڑا ہوا ہے. ان کی تو کوئی بات نہیں ہو رہی کہ اس پسماندگی کو کیسے دور کرنا ہے، جہالت کو کیسے دور کرنا ہے، اور جو چیزیں اس طرح کی نظر چل رہی ہیں ملک میں ان کو کیسے, کوئی ایسا پلان نظر نہیں آ رہا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کہ لوگ اٹریکٹ ہوں. ایک غبارہ ہے, ایک ہوا ہے وہ اڑ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چیزیں چلائی جا رہی ہیں, لیکن اگر مربوط پروگرام آ جاتا ہے آپس میں سیاستدان سیاستدان ہے, کل کو دوبارہ انہیں بیٹھنا ہے. اگر یہ خود آپس میں بیٹھیں گے تو قوم بھی بیٹھے گی, اگر خود انتشار اور فرتفری میں رہے گی تو قوم بھی اس طرح بٹی رہے گی.
صحیح.
تو کوئی ایسا پروگرام بننا چاہیے کہ جس میں مربوطی نظر آئے اور پختگی نظر آئے.
صحیح. اچھا سلمان عابد صاحب, یہ بتائیے کہ اس صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے لیے سوشل میڈیا تو آؤٹ آف کنٹرول ہے, لیکن جو الیکٹرانک میڈیا ہے ہمارا اور ہماری جو سول سوسائٹی اور ہمارے جو علماء ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟
دیکھیے بنیادی طور پہ تو کردار یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں پولرائزیشن سے باہر نکل کے ایشو بیسڈ پالیٹکس جو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اب ہمارے ٹاک شو جو ہے وہ پرسنالٹی اورینٹیڈ ہو گئے ہیں اور اس پرسنالٹی اورینٹیڈ میں بھی زیادہ پولرائزیشن جو ہے وہ زیادہ غالب ہو چکی ہے. ہمارے انٹلیکچوئل ڈسکورس میں جو ہمارے تھنک ٹینک ہیں, جو گروپس ہیں, وہ بھی اسی پولرائزیشن کا شکار ہو گئے ہیں. ہمارے انٹلیکچوئل اسی پولرائزیشن کا شکار ہو چکے ہیں, سول سوسائٹی اسی پولرائزیشن کا شکار ہو چکی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم چیزوں کو لاجیکل فریم ورک میں دیکھنے کی بجائے ایموشنل فریم ورک میں اور پرسنالٹیز کے کریکٹر میں رکھ کے جب چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. اب سوال یہ ہے کہ دیکھیے کیا ہونا چاہیے. ہم سب کہیں گے کہ اچھی چیزیں ہونی چاہیے. سوال یہ ہے کہ کتنی اسپیس ہے اس وقت موجودہ سسٹم کے اندر جو چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتا ہے, اس کی گنجائش کم ہے. کیونکہ دیکھیے نا, جب آپ کے پاس ایجنڈا جو ہے وہ سوسائٹی کو تبدیل کرنے کی بجائے اپنی پاور پالیٹکس ہوگی, اور جب آپ اپنی طاقت کو بنیاد بنا کر چیزوں کو آپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کے سامنے سوسائٹی امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ کے سامنے ریاست کے مسائل امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ کے سامنے سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ٹول استعمال کرنے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, تو پھر سوشل میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, پولیٹیکل پارٹی ہو, یہ سب کے سب ٹول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک بنیادی بات یہ سمجھنی ہوگی کہ جو اس وقت ڈیفیسٹ ہے سوسائٹی کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کا, لوگوں کا, اور لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہماری سیاسی نظام, ہمارا جمہوری نظام لوگوں کو ریزالو نہیں کر رہا, ان کو اس بنیادی فریم ورک میں آنا ہوگا کہ جو لوگ ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کریں گے, لوگوں کے ایشوز کے ساتھ انگیج کریں گے تو بات آگے بڑھے گی. ہمارے انٹلیکچوئل کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پرسنالٹیز سے نکل کر ایشو بیسڈ پالیٹکس کی بات کریں. جیسے ابھی کہا جا رہا تھا کہ جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں اس پر اگر فوکس کیا جائے تو پھر بات آگے بڑھے گی. ادر وائز الیکشن بھی ہوتے رہیں گے, اس طرح کی پولرائزیشن بھی ہوگی, اس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. عام آدمی کو تو ہم تقسیم پر تقسیم کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے جوڈیشل ایکٹیویزم آیا, ہمارے یہاں کتنی گہری تقسیم ہمیں نظر آ رہی ہے سوسائٹی کے اندر. کچھ لوگ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ اپنی حدود کو کراس کر رہی ہے. ہم فوری طور پہ ایک لائن ڈرا کر کے کسی کی حمایت اور کسی کی مخالفت میں شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا انٹلیکچوئل بھی یہ کام کرتا ہے, ہمارا ٹاک شو بھی یہ کام کر رہا ہے, تو لوگوں کو ڈیوائڈ زیادہ کر رہا ہے, لوگوں کو یونائٹ کم کر رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سول سوسائٹی, ہمارا میڈیا, ہمارا انٹلیکچوئل جو ہے ان کو یہ سمجھنا ہوگا, جو ہمارے مذہبی عناصر ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ جو ایکسٹریمزم ہے اس کے مقابلے میں ہمیں ڈائیورسٹی کے اصول کو آگے بڑھا کے بات کرنی چاہیے. لیکن ابھی میں کیا معذرت چاہتا ہوں, میرا اپنا تھیسس یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز اور دوسرے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے سامنے اس وقت لڑائی جو ہے وہ طاقت کی لڑائی ہے, اور سب اپنی اپنی طاقت کو مینٹین کرنے کے لیے جائز ناجائز سب باتیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بیشنگ کر رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو فارمل میڈیا بھی وہی کام کر رہا ہے. آپ یہاں پہ مذہبی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو عام سیاسی اور جمہوری جماعتیں بھی وہی کام کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا اور ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی بڑی تبدیلی کا امکان مجھے کم از کم نظر نہیں آتا.
مختار منصور صاحب جو بات ابھی کہہ رہے ہیں کہ ری ڈیفائن کرنا پڑے گا پاکستان کی پالیٹکس کو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ری ڈیفائن کیا جا سکتا ہے؟ کیا آج کے پولیٹیکل لیڈرز اس بات کے لیے تیار ہو جائیں گے؟
دیکھیے مسئلہ وہ یہ کہ یہ الیکٹبلس کے اوپر جا چکے ہیں, نظریات ختم ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر, اور سیاسی عزم و بصیرت جو کہ آپ پولیٹیکل ول کہلاتی ہے اور ویژن کہلاتا ہے وہ نہیں رہا ہے. اب اس پوری صورتحال کے اندر جو معاملات ہیں, اب پانی کا بحران آ رہا ہے بہت شدید, اب انوائرمنٹل مسائل ہیں. ہم نے ابھی ایک دوست سے کہا ہے جو کہ انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں کہ بھائی آپ ایک منشور بنائیے اور تمام جماعتوں کے پاس لے کر جائیے کہ اس کو لے کر چلیں. ایسے ہی لیبر کے حوالے سے کوئی دوستوں سے کہا ہے جو کہ ٹریڈ یونین سے وابستہ ہے کہ اس کو بنائیے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو عوام کے معاملات ہیں, تعلیم کا حال برا ہے, یہاں پر صحت کا حال برا ہے, ان ایشوز کو لے کے چلا جائے. ایک اور مسئلہ جو جعفری صاحب بڑا اہم ہے جو آپ کے اس موضوع کے حوالے سے ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا کرائسس پیدا ہوا ہے وہ یہ پیدا ہوا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ جو عقیدہ ہے اور شہریت, ان دونوں کو گڑبڑ کر دیا گیا ہے. عقیدہ کسی کا کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے شہری حقوق جو ہیں بحیثیت ایک شہری کے جو سیوک رائٹس ہیں وہ اس کو ملنے چاہیے. اب ایک جماعت کو, ایک عقیدے والے کو, ایک مسلک کے ماننے والوں کو آپ نے جو ہے 1974 کے اندر اقلیت قرار دے دیا, لیکن ان کے جو شہری حقوق ہیں وہ تو آپ کو تسلیم کرنا پڑیں گے, وہ تو ان کو بحیثیت ایک شہری تسلیم کرنا پڑے گا. یہ بات جب کرتے ہیں تو اس پر بھی جو ہے وہ اختلاف رائے آتا ہے, اس میں سیاسی جماعتیں اثر نہیں کر پاتی, وہ ان مذہبی فرقوں کو یا ان گروہوں کو جو ہے وہ یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کر پاتی یا ہماری پارلیمنٹ اپنے آپ کو اثر نہیں کر پاتی کہ بھائی اگر آپ نے ایک کسی مسلک کے ماننے والوں کو جب آپ نے اقلیت قرار دے دیا تو ان کے شہری حقوق کس طرح ختم ہو گئے. آئین ان کے شہری حقوق کی جو ہے وہ تو تحفظ کی بات کرتا ہے, تو وہ کس طرح ختم ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح جو نان مسلم ہیں ان کے بھی شہری حقوق ہیں, اور ان کے شہری حقوق کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کے جھنڈے پر جو وائٹ پٹی ہے, سفید پٹی ہے, وہ تو غیر مسلموں کو ظاہر کرتی ہے, لہذا ان کے شہری حقوق کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس مسئلے کے اندر اگر سیاسی جماعتیں اثرٹ نہیں کریں گی تو پاکستان کے اندر ایک بھونچال سیاسی آنے کا امکان ہے, اور لوگ جو ہیں وہ ابلے بیٹھے ہوئے. اب اس کے اندر مسئلہ کیا رہا ہے, نہ تو ہمارا رسمی میڈیا کچھ کر پا رہا ہے, نہ سوشل میڈیا پر اس قدر گند ہو چکا ہے, اس قدر جو ہے وہ ڈویژن ہو چکی ہے کہ دونوں دو انتہا بجا چکے ہیں لوگ, گرے ایریا باقی نہیں بچا ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ سول سوسائٹی بھی جو ہے وہ انہی مسئلوں کے گرد گھوم رہی ہے, وہ عوام کو ایجوکیٹ نہیں کر رہی ہے کہ جی آپ کے اصل مسائل یہ ہیں, آپ کا مسئلہ عقیدہ نہیں ہے, آپ کا مسئلہ جو ہے وہ ٹخنے سے کتنی اونچا ہونا چاہیے پجامہ یہ نہیں ہے, آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم کی خرابی ہے, صحت کی خرابی ہے, پانی کا بحران آ رہا ہے, ماحولیات خراب ہو رہی ہے, گرمی بڑھ رہی ہے, یہ تمام چیزیں ہیں.
اچھا میرے پاس ڈھائی منٹ ہیں, ڈاکٹر عاصم جی فرمائیے کہ ہمارے یہاں جو ایشوز اورینٹیڈ پالیٹکس سے وہ نہیں ہو رہی ہے, اس اسٹیج پر لانے کے لیے کیا اقدامات تجویز کریں گے آپ؟
دیکھیے بات یہ کہ ہمارے ہاں جو پالیٹکس ہے وہ ایز اے میٹر آف سوشل ریسپانسبلٹی نہیں ہو رہی, وہ صرف پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. یعنی پالیٹکس اس لیے کی جا رہی ہے کہ کسی طرح پاور حاصل کی جائے, اور اس میں پھر آپ ذرا الیکٹیبلز اور یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ نمبر کسی طرح پورا کیا جائے, باقی چیزیں نہیں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جس چیز کی ہم پالیٹکس سے توقع رکھتے ہیں کہ گورننس کے مسائل ہیں, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, یہ تمام چیزیں ہمارے ہاں پرائیورٹی اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ ڈیولپ آف پاور مانگتی ہیں. اور ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ماضی میں اقتدار میں رہی ہیں, ابھی بھی اقتدار میں ہیں, وہ اس ڈیولوشن کو جو اپنے لیے جو ہے ایک مصیبت سمجھتی ہیں, وہ کسی صورت جو ہے وہ جو بلدیاتی جو سسٹم ہے, جو لوکل گورننس کا سسٹم ہے, اس کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیتی. وہ سمجھتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ساری طاقت ہمارے ہاتھ سے نکل کر اور یہ صوبے کی یا ضلع کی یا تحصیل کی سطح تک چلی جائے گی. اب یہ بہت امپورٹنٹ ایک ہمارے ہاں باٹل نیک کریٹ ہو چکا ہے کہ جو چیز کو ہم سوسائٹی میں سیاست سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ریزلٹ یا ڈیویڈنڈ کے طور پر سامنے آئے گی, وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اس سے الرجک ہیں بیسیکلی, وہ یہ کبھی نہیں چاہتی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس جو ہے وہ گورننس یا یہ جو لوکل گورنمنٹ کی جو پالیٹکس ہے اس میں آئے, اور جو فیڈرل یا پروینشل لیجسلیچر کی پالیٹکس ہے اس کے لیے کوئی اور فارمولا ایسا رکھا جائے, چاہے وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہو یا کوئی اور ایسا سسٹم رکھا جائے جس میں کہ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس نہ ہو. ورنہ یہ ایک ایسا آپس میں جو ہے وہ ایک کشمکش جاری رہے گی کہ ہمارے جیسے ملک میں مجھے نہیں نظر آتا کہ کس طرح یہ ہم گورننس اور ان کے مسائل حل کر سکیں گے جب تک کہ وہ گراس روٹ تک جائے گا ہی نہیں. گراس روٹ تک لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کیا جائے, اس کے لیے سلمان عابد صاحب اور ان کے جو ادارہ جس کے ساتھ منسلک ہے وہ بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں یہ رپورٹوں میں رپورٹیں دیتے ہیں لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ ان کی رپورٹ کہیں پہ بھی
کوئی عمل ہوتا ہو. جی بہت شکریہ آپ کا. ہمارے وقت تو پروگرام کا ختم ہو رہا ہے. میں بہت انتہا شکر گزار ہوں پروفیسر ہلالی, سلمان عابد صاحب, ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب کا, ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب اور مختصر منصور صاحب کا, کہ آپ لوگوں نے ایک بڑے اہم موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہماری آج کی پروڈیوسر تھی گلرخ. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف شخصیت ہیں، لیکن پہلے ایک جھلک ان کی آواز کی اور ان کے بارے میں کچھ باتیں.
You'll get fans stream across the ground to hail their heroes. Everyone becomes so happy. How was it for you, Bobo?
I'm very much happy. Thank you. Thank you.
پولو کا کھیل ہے، بہت اس کے بڑے ایک ممتاز کھلاڑی ہیں بلبل جان صاحب، گلگت سے ہمارے ساتھ ہیں. کیسا لگا آپ کو اس وقت جھلک سن کے؟ آپ کے پرانے میچ کا ذکر آ رہا تھا، یہ کچھ تھوڑا سا بتائیے ہمیں کہ کہاں سے آغاز کیا آپ نے؟
میرا نام بلبل جان ہے، آپ نے تعارف میں یہ بتا دیا، میں گلگت سے تعلق رکھتا ہوں. یہ جو پولو ہے ہماری ایک فیملی گیم ہے، میرے پیرنٹس، میرے والد، میرے ماموں سب اس کو کھیلا کرتے تھے، تو مجھے بھی بچپن سے بڑا شوق تھا اور آج بھی ہمارے بچے جو ہیں چھوٹے، جو 6 سال 7 سال کے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ میں وہ دیسی ٹائپ کی سٹک لیتے ہیں، پیدل وہ پولو کھیلتے ہیں. تو چونکہ یہ ہماری ایک نیشنل گیم ہے، یہ ابتدا میں مجھے اسکول کے زمانے سے، میں فٹ بال اور ہاکی کا بڑا اچھا پلیئر رہا ہوں، فٹ بال بھی اچھا کھیلتا رہا، میں پاکستان کے ہر شہر میں کھیلا ہوں. تو بعد میں مجھے ہماری ٹیم کے کئی ممبروں نے کہا کہ ہم پولو کھیلیں گے، تو میں نے مجھے شوق آگے اس پولو کو کھیلنے کے لیے، پھر اس کو میں نے بھی جوائن کیا اور میں اس اسٹیج پہ پہنچ گیا.
اچھا، کچھ کالرز نے فیس بک پر بھی سوالات بھیجے ہیں، تو کامران آلیانی یہ پوچھتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے علاقوں میں تو پولو بہت مقبول ہے، انہوں نے پوچھا ہے کامران نے کہ کیا ملک کے دوسرے حصوں میں بھی کھیل کھیلا جاتا ہے کہیں پر؟
جی ہاں، یہ جو ہمارے جو پولو ہے ہم جو کھیلتے ہیں، یہ ترال، سکردو، بلتستان اور گلگت اور لداخ جو ہم کھیلتے ہیں، یہ اوریجنل اپنی پرانی شیپ میں ہم کھیلتے ہیں.
جی،
اس کے علاوہ پاکستان کے ہر شہر میں کھیلتے ہیں، لیکن اس کی سٹائل اور اس کی ٹائمنگ اور اس کے کھلاڑیوں کی تعداد مختلف ہوتی ہے. یہ انٹرنیشنل گیم ہے، ہماری جو گیم ہے یہ فری سٹائل ہم کھیلتے ہیں، اور جو پاکستان کے دوسرے حصوں میں یا دنیا کے کسی اور حصے میں جو کھیلی جاتی ہے وہ مختلف ہے.
اب جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ پولو کا کھیل ناردرن ایریاز جو ہے اس میں اپنی قدیم شکل میں کھیلا جاتا ہے، تو یہ بتائیے مجھے، جیسے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ جو ویسٹ میں کھیلا جاتا ہے پولو، اس میں ہر 7 منٹ بعد گھوڑا تبدیل کر دیا جاتا ہے، آپ کے یہاں تو شندور کتنے ہزار فٹ کی بلندی پر یہ کھیل ہوتا ہے؟
یہ جو شندور، یہ دنیا کا اونچا پولو گروپ ہے، 12,500 فٹ کی بلندی پہ کھیلتے ہیں. ہم ایک ٹیم میں 6 پلیئر ہوتے ہیں ہماری، اور ایک ہی گھوڑے ہم پوری میچ ایک ہی گھوڑے کو استعمال کرتے ہیں. 30 منٹ کے بعد ایک ہاف ہو جاتا ہے، پھر 10 منٹ کا بیچ میں بریک آتا ہے، پھر دوسرا جو ہاف ہوتا ہے وہ 30 منٹ کا ہوتا ہے. ہماری دورانیہ جو کھیل کی ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے کی ہے، اور ایک ہی گھوڑے پہ کھیلنے کا ہم پابند ہیں.
تو یہی بات میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اتنی بلندی پر آکسیجن ویسے ہی کم ہوتی ہے، تو صرف ایک گھوڑے کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ وہ تو بالکل ہی بے دم ہو جاتا ہوگا گھوڑا 1 گھنٹے میں.
جو ہمارے جو کھیل ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم اوریجنل اسی سٹائل سے کھیلتے ہیں جو قدیم زمانے سے کھیلی جاتی تھی، اس میں کوئی اتنا رولس نہیں ہے، تو فری سٹائل ہم پولو میں کھیلتے ہیں. لیکن جو گھوڑا ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ 12,500 فٹ کی بلندی میں جو گھوڑا 1 گھنٹہ چلے گا اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو کلائمیٹائزیشن کرتے ہیں، اس کو تربیت اسی طرح کی دی جاتی ہے. تو اس طرح سب گھوڑے، ہر ایک گھوڑا اسی موسم پہ اسی ہائٹ پہ نہیں کھیل سکتا ہے، تو کوئی 10 منٹ کے بعد کوئی گھوڑا مر جاتا ہے یا 10-20 منٹ کے بعد گھوڑا تھک جاتا ہے، تو اس صورت میں دوسری ٹیم کو بڑی ایڈوانٹیج ہوتی ہے. تو ہم سب سے زیادہ احتیاط اس چیز کی کرتے ہیں کہ ہمارا گھوڑا جو ہے وہ پورا 1 گھنٹہ چلے.
کتنے گھوڑے آج تک، جب سے آپ نے کھیل شروع کیا ہے، آپ نے کتنے گھوڑے انہیں ٹرین کیا اور کتنے عرصے تک وہ آپ کے ساتھ رہے؟
میں اپنی لائف میں تو میں نے تقریباً 8-9 گھوڑوں پہ پولو میں کھیلا ہے، لیکن آپ کو یہ ایک بات بتا دوں گا، آپ حیران ہو جائیں گے، یہاں پہ صرف میں، میرا جو گھوڑا ہے وہ میرے ساتھ 20 سال میرے ساتھ دیا اس گھوڑے نے. ہماری کھیل ہی گھوڑے کی کھیل ہے، اس میں جتنا اچھا گھوڑا ہوگا آپ اتنے اچھے کھیلیں گے.
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/VOA